الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم. اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی روحانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھے ماحول عطا فرمائے، نیکیوں کے مواقع عطا فرمائے، عبادات طاعات کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کے موقع عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو جد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے جد امجد ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دس بدعا ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. مختلف دعائیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جس کی نظیر نہیں ملتی، زمین اور آسمان پر چرند پرند درند ہوائیں فضائیں ساری جن کے لیے مسخر کی، چیونٹی سے جب ان کی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب متوجہ ہوئے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ، آپ مجھے اپنی تمام کی تمام ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ نے مجھے بھی دی، میرے والد ماجد کو بھی دی، اور مجھے توفیق بخش دیجیے ان اعمل صالحا کہ میں کوئی ایسے نیک اعمال کر لوں ترضاه جن کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ اعمال آپ کو پسند آ جائیں، اور وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے آپ مجھے اپنے نئے بندوں میں داخل و شامل فرما لیں. باوجود یہ کہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمائے کہ پرندوں کی بولی بھی ان کو سکھا دی، ہوائیں ان کے لیے مسخر فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ذریعے اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دس دعا ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے مسلمان جیتا رکھنا اور نیکوکاروں کی حالت میں مجھے موت عطا فرمانا. تو نیک محفل، نیک مجلس، نیک ماحول انسان کو میسر آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسلمین، اے اللہ آپ ہمیں مسلمانوں کی حالت میں زندہ سلامت رکھنا، وتوفنا مسلمین اور جب دنیا سے واپسی کا وقت آئے، وفات کا وقت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مُبَدَّلِينَ اس حال میں کہ نہ تو ہمیں رسوائی کا سامنا ہو اور نہ ہی ہماری حالت تبدیل ہو. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بھی دعا قرآن کریم میں ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت دس میں دعا ہوتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے اللہ ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا، ینادی لی ایمان، تو ایمان کے لیے بلا رہا تھا، آمنا تو ہم ایمان لے آئے، آپ کو مان لیا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، چھوٹی موٹی لغزشوں سے بھی درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ تو ہمیں وصال نصیب فرمانا، دنیا سے جو رخصت ہونے کا وقت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ تو ہمیں وفات دینا۔ تو نیک ماحول یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان اچھے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اچھے حالات اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں، لیکن محفل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان پہنچ جاتا ہے، مسلسل بارش برس رہی ہو، برتن الٹا کر کے رکھ دیا جائے تو بارش کا کوئی قصور نہیں، برتن اوندھا ہوگا تو موسلادھار بارش کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس الٹے برتن میں ایک بوند بھی نہ آئے گی۔ نیک محفل میں انسان پہنچ کر اپنی سوچ اپنی فکر درست رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائے اور اپنے دل کو اس نیت کے ساتھ لے کر آئے کہ یا اللہ اس نیک محفل میں اور اس نیک مجلس میں جو کچھ بھی اچھی باتیں ملیں گی ساری جمع کروں گا اور اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا، آپ کی پسند اور ناپسند کو سیکھ کر اسی کے مطابق جینے کے طریقے اپناؤں گا۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے تو نہ اپنی مرضی سے آیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس جاتا ہے، آتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا انسان اس دنیا میں آ گیا، اور پھر جب تک زندگی لکھی ہے اللہ پاک اس کو جیتا رکھتے ہیں سلامت رکھتے ہیں، اور جب واپسی کا وقت آ جاتا ہے تو اسی مالک الملک احکم الحاکمین مالک و خالق کے حکم ہی سے انسان واپس چل دیتا ہے، آیا بھی اسی کی مرضی سے گیا بھی اسی کی مرضی سے، تو درمیان کا وقت بھی اگر انسان اسی کی مرضی کے مطابق گزارے تو یہی انسان کامیابی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے۔ لائی حیات آئے قضا دے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ کا حکم ہوا انسان آ گیا اور پھر حکم ہوا انسان دنیا سے چل دیا، تو درمیان وقتے کو بھی اپنے مالک و خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا یہی کامیاب اور کامران انسان ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا تجھے دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے، اتنی کوششیں دنیا کے لیے کر لے، اور جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے اتنی کوششیں آخرت کے لیے کر لے۔ دنیا اور آخرت یہ دو ایسے مرحلے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت دائمی ہے۔ دنیا کی ہر خوشی ہر غم وہ ناپائیدار ہے، اور آخرت کی ہر خوشی اور خدا نخواستہ ہر تکلیف وہ دائمی اور پائیدار ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو جتنا دنیا میں جینا ہے اتنی تیاری دنیا کے لیے کرتا رہے، اور جتنا آخرت میں جینا ہے اتنی کوشش وہاں کے لیے کرتا رہے۔ آخرت کی زندگی کا مقابلہ اگر دنیا کی زندگی سے کیا جائے تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا جتنا بڑا خلا ہے، اس پورے خلا کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پورا زمین اور آسمان کا خلا رائی کا دانہ جو بہت ہی معمولی سے ذرے کی شکل میں ہوتا ہے، اس پورے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ہزار سال میں ایک رائی کا دانہ چگ لے، پھر ہزار سال گزر جائیں پھر وہ ایک دانہ چگ لے، ہر 1000 سال کے اندر وہ اگر ایک ایک رائی کا دانہ چگے گا تو ہم اندازہ لگائیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال بیت جائیں گے. تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ 1000 سال میں رائی کا ایک دانہ چبتے 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 آخرکار ایک وقت ایسا آ ہی جائے گا کہ یہ پورا خلا رائی کے دانوں سے خالی ہو جائے گا. لیکن آخرت کے لیل و نہار, آخرت کے جو ایام ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. یہ رائی کے ذرات اور رائی کے دانے 1000 سال میں ایک دانہ اگر پرندہ چلے گا اور کھائے گا پھر بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن آخرت کے ایام تو نہ ختم ہونے والے ہیں. تو اتنی طویل زندگی جو آخرت کے اندر آنے والی ہے, اور اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تعرج الملائكة والروح فيه إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة. آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دنیا کے 50,000 سال ایک طرف, آخرت کا ایک دن ایک طرف. ان 50,000 سال کے اندر اگر ایک انسان اپنی طویل سے طویل زندگی بھی دیکھے, فرض کر لیا جائے کہ 100 سال اس کی زندگی اگر بنتی ہو, اس 100 سال کو 50,000 سال کے ساتھ جب نسبت دی جائے, تقابل کیا جائے, تو یہ 100 سال 50,000 سال کے مقابلے میں 1.5 سے 2 منٹ بنتا ہے. کہ آخرت کے مقابلے میں انسان کی دنیا کی زندگی صرف 1.5-2 منٹ کی ہے. اس 1.5-2 منٹ کی زندگی میں انسان لذت حاصل کرے گناہوں کی, اور اس آخرت والی طویل ترین زندگی کے مقابلے میں جو اس کو 1.5 سے 2 منٹ کی زندگی ملی ہے, اس میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چلا جائے اور پھر وہ طویل زندگی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں گزارے, تو کس قدر خسارے کا سودا ہے. کہ وہاں کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی 100 سال کی زندگی بھی اگر لگا دی جائے تو وہ سوائے 1.5 سے 2 منٹ کے اس سے زیادہ نہیں بنتی. ایک 1.5-2 منٹ کی زندگی کے لطف اندوزی ہونے کے لیے, لطف اندوزی کے لیے اپنے مالک و خالق کو ناراض کر کے آخرت کی طرف جانا کس قدر نقصان کا سودا ہوگا. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا, اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچایا, اخلاق جو برے قسم کے تھے رذائل سے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا, اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کیا, خوبیوں کو اپنایا, خامیوں سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا, یہی تزکیہ نفس ہے. اخلاق حسنہ کو اپنا لینا, اخلاق رذیلہ سے بچ جانا, ایک صاف ستھری زندگی کو اختیار کرنے والا وہ تزکیہ نفس کرنے والا کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں قد افلح من تزکا, جس کسی نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا, اپنے آپ کو اخلاق حمیدہ اخلاق حسنہ سے متصف کر لیا اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور صاف ستھری زندگی بسر کرنے لگ گیا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ وصلى, اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی عبادت کرنے لگا, نماز پڑھنے لگا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, تمہارے سامنے اس پر چونکہ دنیا کی زندگی ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا, آخرت کی زندگی تو دنیا سے اربوں کھربوں درجے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس زندگی کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے دنیا کو اپنے لیے سنوار کے حلال حرام جائز ناجائز کی تمیزیں مٹا کر اپنی آخرت کو برباد کرو تو کتنا زیادہ نقصان کا سودا ہے. خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم فرون الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کہ آخرت کس نے دیکھی, حالانکہ والآخرت خیر وابقا. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی بتائی, فرمایا کہ یہ سارے کی ساری باتیں ہم نے پچھلے پیغمبروں کو بھی یہ باتیں سمجھائیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی, پچھلی سابقہ تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حقائق ہم نے بیان کیے. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ حقائق کھول کے بیان کیے, موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر, عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے اندر بھی یہ سارے حقائق واضح کیے. تو سمجھدار انسان ایک طویل زندگی کے مقابلے میں اپنی ایک مختصر سی زندگی کو داؤں پہ لگا دے اور نقصان کا سودا کر بیٹھے, کل کو پھر وہ پریشر کے پچھتائے, چیخے چلائے, فریاد کرے, وہاں کا چیخنا چلانا فریاد کرنا کچھ بھی کام نہ آئے گا. جبکہ اس مختصر زندگی میں تقوی کی صفت کو اپنانے والا, اللہ سے ڈر ڈر کے جینے والا, خوف کو اپنے دل میں بسانے والا, یہ مختصر زندگی میں جو ڈرتے ڈرتے سہنتے سہنتے زندگی بسر کر گیا, یہی کامیاب ہو گیا. آخرت کے مقابلے میں ڈیڑھ دو منٹ کی زندگی اس نے ڈر ڈر کے سہم سہم کے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کے گزار لی, تو یہ انسان آخرت اپنے سوار گیا. اما من خاف مقام ربی, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا, خوف زدہ ہوتا تھا, خائف رہتا تھا, ونہا النفس عن الہوا, اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچاتا رہا, آنکھوں کو بچایا, کانوں کو بچایا, زبان کو بچایا, دل دماغ کو بچایا, اعضاء و جوارح کو بچایا, اپنے اہل و عیال کو بچایا, اپنے متعلقین کو گناہوں سے بچا کے رکھتا رہا, سنبھل سنبھل کر چلتا رہا. تو جنت ہی المأوى, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے وہ تیاری کی جگہ ہے, کہ جو یہاں ڈر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کو منا کر جائے گا, جنت اپنا ٹھکانہ بنا جائے گا. چند روزہ زندگی ہے, انسان یہاں ہنستا ہے, کھیلتا ہے, لہو لعب میں مست و مگن ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ یہاں ایک مہمان کی مانند ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے, مسافر آتے ہیں, قیام کرتے ہیں, اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے, ایک کیفیت اس کی بچے پنے کی ہوتی ہے کہ بالکل بچہ ہے چھوٹا سا, پھر بڑھتے بڑھتے لڑکپن کی عمر میں پہنچتا ہے, پھر نوجوانی, پھر جوانی, اور اس کے بعد جوانی کا عروج, اس کے بعد پھر وہ ڈھلتا ہے تو پھر ادھیڑ, ادھیڑ کے بعد بڑھاپا, اور پھر آخرکار موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. نو مولود دنیا میں آ رہے ہیں, بڑے بوڑھے بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں, اور جو آ چکا ہر لمحے ہر آن اس کی زندگی میں تغیر و تبدل آ رہا ہے. بچے بڑے ہو رہے ہیں, لڑکے بن رہے ہیں, لڑکے نوجوان, نوجوان جوان بن رہے ہیں, جوان ادھیڑ ہو رہے ہیں, ادھیڑ بوڑھے ہو رہے ہیں, اور بوڑھے حضرات دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا کہ آپ تو اچانک آ چمکتے ہیں, فرمایا کہ اچانک کہاں آتا ہوں, بالوں کی سفیدی میرا پیغام ہے کہ بال سفید ہو کر تیاری پکڑو میں آنے والا ہوں, طبیعت کی خرابی میرا پیغام ہے کہ طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی, تیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں. اور اسی طرح فرمایا کہ جب کسی کا پوتا پیدا ہو جائے تو یہ بھی میرا پیغام ہوتا ہے کہ اب نسل کی نسل آ چکی, اب تمہاری واپسی کا پیغام ہے, تیاری پکڑ لو. کامل انسان وہی ہے جو زندگی کے ہر مر ہر لمحے اور ہر موڑ پر, ہر مرحلے پر تیار رہے کہ جب پیغام آ جائے لبیک اور صادق کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. تو یہ سلسلے جو سارے کے سارے کے, ایک انسان دنیا میں آیا مہمان بن کر, بچپنا, لڑکپن, نوجوانی, جوانی, ادھیڑ اور بڑھاپا, یہ سارے سلسلے ہر ایک انسان اس مرحلے سے گزر رہا ہے. تجھے تیرے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے ہے, تماشا نہیں ہے. ایک انسان جب دوسرے کا جنازہ دیکھتا ہے تو سوچے کہ کل کو اسی انداز سے میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے, اور اس کے جنازے کو اپنا جنازہ تصور کرنے والا یقیناً بہت بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتا ہے. اگر اچانک میں بھی اسی طرح چل بسا, میری بھی موت واقع ہو گئی, تو پھر انسان اس پس منظر میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یقیناً انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت گزرتے ہوئے جنازے کے بارے میں کہ جنازہ کس کا ہے, فرمایا تمہارا ہے. نوجوان ذرا ناراض سا ہوا, آپ نے فرمایا کہ ناراض کیوں ہوتے, تمہارا نہ صحیح میرا صحیح, میرا جنازہ ہے. کہا کہ حضرت میں تو پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ ہے آپ, کہتے ہیں تمہارا ہے, کبھی کہتے ہیں میرا ہے. فرمایا کہ بیٹا جانے والے کا جنازہ یہ ہمارا ہی جنازہ ہے، وہ تو پیغام دے دیا کہ میری باری آ چکی ہے، تو تمہاری باری ہے یا میری باری ہے؟ یہ کہ بات دیگر ایک کے پیچھے ایک کا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو دنیا جو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہر ایک کو گزر کے آگے جانا ہے، تو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی یہاں کی تیاری ہو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری ہو۔ قربان جاؤں رب کریم کی شان عظیمی پر کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو انسان جد و جہد کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، اسی کو اللہ پاک نے اتنی قدردانی فرمائی کہ اس امت کی تو زندگی بھی مختصر ہے، 60-70 سال میں سے آدھی زندگی تو ویسے ہی آرام میں، کھانے پینے میں، اس میں اس میں گزر جاتی ہے، اور 12-14-15 سال نابالغی کی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ ایک مختصر سا انسان کی زندگی کا نچوڑ نکلتا ہے جو بہت محدود مدت بنتی ہے جس میں انسان عبادت گزاری کرتا ہے۔ اسی عبادت گزاری میں اگر اخلاص ہو، للہیت اور خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ اسی مختصر سے اثاثے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے بندگی بخشش کے سامان فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سارے کے اسباب مغفرت اور رحمت ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہی سے فرماتے ہیں، اور میں کہ ہر ایک کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مغفرت اور بخشش اور جنت کا داخلہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور اسی کی رحمت سے ہوگی، تو آپ تو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، تو کیا آیا آپ کی بھی جنت میں داخلے کے سامان اور بخشش اور مغفرت اللہ ہی کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے بھی میرے رب کا فضل اس کی رحمت ڈھانپے گی، تب جا کے میرے لیے جنت میں داخلے کے فیصلے ہوں گے۔ تو ایک طویل ترین زندگی کے عیش اور آرام اور ابد الآباد کی وہاں کی زندگی اور وہاں کے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ تمام کی تمام نعمتوں کا دار و مدار اللہ پاک نے اس مختصر زندگی میں رکھ دیا ہے۔ تو جو انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لوں، ہر عمل سے زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے تو اپنے مالک و خالق کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ دنیا بھی فانی ہے، دنیا والے بھی سارے فانی ہیں، بادشاہ سلامت نے ایک عالی شان اپنی زندگی کی آرزو پوری کرتے ہوئے اتنا بے مثال قسم کا محل تیار کرایا کہ اس کی تعمیر کے دوران جو جو چیزیں اس کی پسند سے خلاف تھی ان کو توڑوا کے نئے سرے سے بنواتا چلا گیا۔ عالی شان محل تیار ہو چکا تو بادشاہ نے دعوت عام رکھی، کہا کہ دوستوں کو بھی بلاؤ اور دشمنوں کو بھی بلاؤ۔ دوست آئیں گے ہمارے اس محل کو دیکھ کر خوش ہوں گے، دشمن آئیں گے وہ دیکھ کر جلیں گے۔ دشمن کا جلانا ہمارا مقصود ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہمارا مطلوب ہے، لہٰذا دعوت عام رکھی کہ دوست بھی آئیں دشمن بھی آئیں، اور اگر کوئی شخص ہمارے اس عالیشان محل کے اندر کوئی خامی اور نقص دیکھے تو اس کی نشاندہی کرے۔ لوگ آ رہے ہیں، اپنے بھی، پرائے بھی، دوست بھی، دشمن بھی، حاسدین بھی آ رہے ہیں، چاہنے والے بھی آ رہے ہیں، ایک دیکھتا ہے اور تنقیدی نگاہ رکھنے والے بھی آ کر تنقیدی نظر سے پورے محل کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، لیکن کہیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جس پر انگلی اٹھا سکیں، اعتراض کر سکیں، تنقید کر سکیں، کوئی عیب نکال سکیں۔ ہر ایک آتا ہے، دوست بھی دشمن بھی، عیب نکالے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ کئی دن گزر گئے، اللہ والے کا بھی وہاں سے گزر ہوا، معلوم ہوا کہ یہ جو جھمگٹے لگے ہوئے ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ ہے، رونق دکھائی دے رہی ہے، بادشاہ کا عالی شان محل تیار ہوا ہے اور بادشاہ نے دعوت عام رکھی ہے کہ دوست اور دشمن سارے آئیں اور کوئی بھی اس کے اندر کوئی نشاندہی کرے، کوئی عیب اور نقص دکھائے۔ بزرگ بھی آ گئے، محل میں نظر دوڑائی، دیکھا بھالا اور بادشاہ کی خدمت میں آ موجود ہوئے۔ فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے محل کا جائزہ لیا، دو عیب پائے۔ بادشاہ چوکنا ہوا، اتنے دن سے تو اب تک نہ دوست نہ دشمن کو اس میں عیب نہ نکال سکے، یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ دو عیب تمہارے اس محل میں میں نے دیکھے، سب کے سب ہم تنگوش ہو گئے کہ آخر وہ کون سے دو ایسے عیب انہوں نے پکڑ لیے۔ جب پوچھا گیا ان سے تو فرمانے لگے کہ ایک تو میں نے اس محل کے اندر یہ عیب دیکھا کہ یہ مکان، یہ محل پائیدار نہیں ہے، دوسرا میں نے یہ عیب دیکھا کہ اس کے اندر رہنے والا مکین وہ بھی پائیدار نہیں ہے، یہ محل بھی ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور اس محل کے اندر رہنے والا مکین بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جائے گا۔ بنایا تو بڑا عالی شان ہے لیکن دائمی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے. بڑے بڑے عالی شان محلات گزرے ہوئے بادشاہوں نے تیار کیے، کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے، عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، دیکھ کر وحشت آتی ہے. اللہ یا ساکن القصر المحلہ ستدفن عن قریب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابن للخراب. اے عالی شان بلند و بالا حسین محلات میں رہنے والوں، تیرے وقت آئے گا تمہیں بھی عن قریب سپرد خاک کر دیا جائے گا، زیر زمین محلات چھوڑنے پڑیں گے، عالی شان گدے اور محلے اور یہ سارے ناز و نعمت چھوڑنے ہوں گے. اس کے بعد ستدفن عن قریب في التراب تمہیں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ پکارتا ہے، لدول الموت ونور الخراب، پیدا ہوئے ہو تو موت کے لیے، تعمیر جو کیا ہے بربادی کے لیے. جو انسان پیدا ہوا ہے انجام کار اس کو موت کی آغوش میں جانا ہے، جو بھی تعمیر ہوئی ہے آخر کار اس کو ویرانے اور کھنڈر کے اندر تبدیل ہونا ہے. ہم اور آپ اپنے آس پاس محلوں میں علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پرانے مکانات جن کو بڑی چاہوں ارمان کے ساتھ تعمیر کیا تھا مالک مکان نے، اب جب وہ پرانا ہو گیا، مالک کا انتقال ہو گیا یا مالک نے بیچ دیا، نیا خریدنے والا کہتا ہے کہ یہ تو کھنڈر ہو چکا، پرانا ہو چکا، لہٰذا توڑ کے نئے سرے سے مکان بنا لیتے ہیں. تو وہی مکان جو 30-40-50 سال پرانا، جس کو بڑے ارمانوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، اسی مکان کا ملبہ ڈھیر پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو کتنے ہی عالیشان محل کیوں نہ ہو، آخرکار ہر ایک چیز کو دنیا کے اندر جتنی بھی کیوں نہ ہو عالیشان بنا لی جائے، لیکن نہ تو مکان پائیدار رہتا ہے نہ ہی مکین پائیدار رہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک عارضی ٹھکانا عطا فرمایا کہ یہاں تم اپنے لیے اتنے ہی گزر بسر کا سامان رکھو جتنی یہاں کی ضرورت ہے، اصل تو آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری اس انداز سے کرتے رہو کہ مالک راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور پھر آخرت کے اندر جو اس نے انعامات رکھے وہ ایسے بلند و بالا کہ جس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا. کہ دنیا بہت ہی زیادہ دھوکے کا گھر ہے، انسان اس میں رہتا ہے، سہتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت جئیں گے، آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ کر جائیں گے، کیا معلوم کہ کل ملے گی کہ نہیں. دو جنازے ابھی پچھلے ہفتوں میں ہوئے، ایک تو 30 سالہ نوجوان یہیں ہمارے سامنے سیکٹر کا، عشق و محبت کے اندر گرفتار ہو کے برے کام کا برا انجام، محبت کے اندر جب ناکامی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی منشا کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو انسان موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لیتا ہے. پچھلے ہفتے میں ظہر کی نماز میں جنازہ آیا تھا، جوان عشق و محبت کے چکر میں بس اپنی مرضی کے خلاف بھی بات چیت ہوئی، اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے ختم کر لیا. یہ معلوم نہیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، ایک کڑوا گھونٹ میں پی رہا ہوں، اپنے گلے میں پھندا ڈال رہا ہوں یا کوئی بھی زہریلی چیز کھا رہا ہوں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس قدر خطرناک اور ہولناک اس کی سزا ہے، جو انسان خودکشی کا عمل کرتا ہے تو اس نے اپنی موت کے لیے جو سبب اختیار کیا ہوتا ہے، قیامت تک وہ ہر لمحے ہر آن اسی سبب کے ذریعے بار بار موت کے گھاٹ اترتا رہتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا، کسی نے گولی مار لی، کسی نے زہر پی لیا، کسی نے اور الٹی سی بھی حرکت کر لی، ہر لمحے ہر آن قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھیانک سزا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارتا رہتا ہے. اور پہلی موت جو دنیا کے جانے کی تھی وہ تو پھر بھی دنیا میں تکلیف تھی، لیکن آخرت والی جو سزا کی موت، آخرت والی موت کی جو سزا مل رہی وہ تو عذاب والی ہے، تو اس کی شدت تو اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اس مرحلے سے گزر جاؤں گا تو سکون پا جاؤں گا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف میں دھکیلنے والا کس قدر اپنے لیے نقصان کے سودے کر گیا. اور ایک چھوٹی سی معصوم بچی 5 سال کی، مشکل سے 6 سال کی ہوگی، دو بہن بھائی جڑواں ایک ساتھ پیدا ہوا، ایک بھائی ایک بہن. تو اس بچی کا ماموں عصر کے بعد یہاں بچے پر دم کرانے کے لیے آیا ہے کہ اس پر دم کر دیں, اس کی بہن کا انتقال ہو گیا. تو بچہ 5-6 سال کا بڑا معصوم تھا, بے چین اور پریشان تھا. تو میں نے پوچھا کہ بہن کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا کہ دو جڑوا بہن بھائی تھے اور بچی نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ امی حلوہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, حلوہ بنا دیں. اماں بھی حلوہ بناتی ہوں گی بچی کی پسند کا. دو لمحے پہلے بچی نے ماں سے فرمائش کی کہ امی حلوہ کھانے کا دل چاہ رہے, تو ماں بچی کی فرمائش پر باورچی خانے میں گئی اور بچی اپنی ہی ماں کے دوپٹے سے کہیں اس کو لٹکا کر باندھ کر جھولا جھول رہی تھی. اس جھولا جھولنے میں نہ جانے کس انداز سے وہ بھی پھندا ایسا بنا, بچی گرہ لگا رہی تھی کیا کر رہی تھی کہ وہ پھندا بچی کے گلے میں آ پڑا. کچھ وقت کے بعد جب ماں باورچی خانے سے ادھر آ کر جب اس نے دیکھا تو بچی بیچاری پھندے میں لٹکی ہوئی, اپنی ہی ماں کا دوپٹہ اس بچی کے گلے کا پھندا بن گیا. تصور جس کا نہیں کیا جا سکتا کہ ہنسی کھیلتی بچی, جیتی جاگتی بچی اپنی ماں کے دوپٹے کے ساتھ جھولنے میں لگی ہوئی تھی, وہی پھندا ایسا بنا گلے میں ایسا الجھا کہ ماں جب پلٹ کر آئی تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کون کس وقت کہاں موت کی آغوش میں سو جائے گا. ایسی حالت میں جب دنیا ایسی پانی, دنیا کی زندگی ایسا پانی کا بلبلا کہ کب اچانک وہ پھوٹ جائے گا اور زندگی اختتام پذیر ہو جائے گی, پھر انسان کس بلبوتے پہ اپنے آپ کو تسلی اور دلاسہ دے کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, آئندہ آنے والے ایام کے بلبوتے پر انسان مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو غفلت کی زندگی میں رکھے اور خدا نہ خاصہ موت کا فرشتہ اچانک آ جائے اور زندگی اختتام پذیر ہو جائے, اس وقت انسان کفے افسوس بھرے کس قدر ناکامی کا سودا ہوگا. حضرات بزرگان دین اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مہلت کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک شخص کو خالی ٹوکری دی اور کہا کہ تم اس باغ سے جو ہمارا ایک عالی شان باغ ہے اس میں طرح طرح کے پھل پھول پودے لگے ہوئے ہیں, اس میں سے اعلی سے اعلی, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر پھل جمع کر کے تم اس ٹوکری کو بھر کے لاؤ تو میں تمہیں انعام دوں گا, اور لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے باغ کے جس حصے سے گزرتے چلے جاؤ گے دوبارہ پلٹ کر اس حصے میں نہیں آؤ گے. تو وہ شخص بادشاہ کا دیا ہوا خالی ٹوکرا لے کر چلتا ہے اور بادشاہ سلامت کے اس عالیشان باغ کے جس میں مختلف قسم کے حصے بنے ہوئے ہیں حصوں میں داخل ہوتا ہے. پہلے حصے میں گھسا تو دیکھا کہ اس میں تو بڑے ہی خوبصورت ہرے بھرے نئے نہا کے درخت لگے ہوئے ہیں اور بڑے ہی نایاب قسم کے عمدہ قسم کے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں. سوچا کہ نہ جانے آگے کیا حال ہوگا, چلو دو قدم بڑھا کر اگلے حصے میں بھی دیکھ لوں. اس حصے کو چھوڑ کر جب اگلے حصے میں آیا تو دیکھا تو وہاں اس سے بھی زیادہ عمدہ پودے, اس سے بھی زیادہ انوکھے قسم کے پھل اور پھول. اس کی عقل چکر چونک ہوئی کہ بادشاہ کا انعام حاصل کرنا تو بہت ہی آسان ہے, چلو اور آگے چلو, اور آگے بڑھا تو مزید اس سے اچھے, اور اس سے آگے بڑھا تو اور اچھے. اس طرح وہ مرحلہ وار حصے چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا, اسی اس پر کہ شاید اس سے اور اچھے مل جائے تو عمدہ ترین انعام پاؤں گا. ہوتے ہوتے کچھ مرحلوں سے گزر کر جب اگلے مرحلے میں پہنچا تو دیکھا تو وہاں تو بالکل ایسے درخت لگے ہوئے ہیں جن پر نہ پتے ہیں نہ پھل ہیں نہ پھول ہیں, اجاڑ بالکل ایسے درخت کہ جو ہر چیز سے خالی. اب وہ سارے کے سارے مراحل جو اس سے پہلے کے تھے اس لالچ میں چھوڑتا چلا گیا کہ آگے اس سے اچھا اور آگے اس سے اچھا, لیکن ان کو چنا نہیں. اور وہ وقت آ گیا کہ جس میں اچانک ایسا حصہ سامنے آیا جس میں نہ تو پتے ہیں نہ ہی پھل ہیں نہ ہی پھول ہیں, بالکل اجڑا ہوا ایک چمن ہے. اب وہ کفے افسوس ملنے لگا, رونے لگا کہ کاش کہ میں پہلے ہی اپنے اس ٹوکرے کو عمدہ قسم کے پھلوں سے بھر لیتا تو اچھا انعام پاتا, کیونکہ بادشاہ کی طرف سے شرط لگی ہے کہ جس حصے سے گزرو گے تمہارا پلٹ کے تمہیں وہاں نہیں آنا. اب ایسے مرحلے پر آ گیا کہ کفے افسوس بننے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے انسان, تیری زندگی کا بھی ہر دن باپ کا ایک حصہ ہے. اس حصے سے گزرتے وقت تو جتنے پھل چن سکتا ہے آخرت کے لیے جمع کر سکتا ہے, اپنے ذخیرے کو بھر لے. اس لیے کہ اس مرحلے سے, اس حصے سے جب گزرے گا پلٹ کر واپس حصے میں نہیں آ سکتا. حضرت ملک الموت بھی روزانہ صبح پکار کر صبح اٹھنے والوں کو کہا کرتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہاری زندگی کا ایک دن اور مل گیا, لہٰذا آج کے دن تم آخرت کے لیے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو, اس لیے کہ تمہارا پلٹ کر تمہاری زندگی میں یہ والا دن تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. زندگی کا جو دن ملا وہ دن مل گیا, اس دن کے اندر جو کما لیا سو کما لیا, وہ گزر گیا. اب آنے والا دوسرا دن ہے, اس میں جو کمایا سو کمایا. فرماتے ہیں کہ اے انسان, تیری زندگی کا ہر دن باپ کے اس خاص حصے کی طرح ہے کہ جس میں تیرے لیے مواقع ہیں. عبادات کر سکتا ہے, طاعات کر سکتا ہے, ذکر و اذکار کر سکتا ہے, اللہ کو منا سکتا ہے, ہر طرح کی عبادات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ انسان آج کے کام کل پر چھوڑتا ہے, چلو آج نہیں کل سے نمازیں شروع کروں گا, جھوٹ بولتا ہے آج نہیں کل سے سچ بولنا شروع کروں گا, امانت میں خیانت کرتا تھا چلو آئندہ سے میں سدھر جاؤں گا, بد اخلاقی کرتا تھا آئندہ میں اپنے اخلاق سدھار لوں گا. اور کتنے ہی لوگ تو ایسے ہیں جو پوری جوانی کی زندگی اسی آسرے میں گزار دیتے ہیں کہ بڑے بوڑھے ہو جائیں گے پھر خوب اللہ اللہ کریں گے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ فلانا خاصا موٹر سائیکل کا ایک ایکسیڈنٹ دنیا سے آخرت میں لے جائے گا. ایک جھٹکے انسان کو لگتا ہے گھر میں یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتا ہے. ہمارے بڑے بھائی محترم جناب حافظ انصار الحق صاحب طالب علمی کے زمانے میں بتاتے ہیں کہ اپنی آنکھوں دیکھا حال لیاقت آباد میں جو ہمارا گھر تھا, تو وہاں ایف سی ایریا کی طرف داخل ہونے کے لیے جو بیچ کا یو ٹرن تھا وہاں پر ایک نوجوان, اس زمانے میں جو اسکوٹر ہوتے تھے ٹرین اونچی سی جو دبلی پتلی اور ایک اونچی سی اسکوٹر ہوتی ہے ٹرن 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 کر کے وہ بالکل اس پہ تیار بیٹھا ہوا اور بالکل اندر سے منچلا نوجوان مچل رہا ہے جلدی سے روڈ پار کرنے کے لیے, اور ادھر سے ناظم آباد پیٹرول پمپ کی طرف سے لیاقت آباد 10 نمبر کی طرف ٹریفک آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. اور میرے بھائی وغیرہ بھی کھڑے ہوئے, بچپن کا واقعہ طالب علمی کے زمانے کا. اتنے میں اس نے موقع غنیمت جانا کہ سامنے راستہ اب کھلا ہے لہٰذا نکلتا ہوں. اس نے جیسے ہی موٹر سائیکل کی اسپیڈ دی نہ جانے کیا سبب بنا کہ موٹر سائیکل سلپ ہو گئی, اور ادھر سے جو پورا ٹرالا چلتا چلا آ رہا تھا لمحے بھر میں بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ٹرالے کے نیچے آ گئے. لمحوں پہلے کھڑا ہوا ہے اور اپنی موٹر سائیکل کا ایکسیلیٹر دے رہا ہے اور راستہ پار کرنے کے لیے انتظار میں, اور ذرا سا اس نے اسپیڈ دی اور سلپ ہوا گرا, ادھر سے جو ٹرالا چلا آ رہا تھا اس پہ سے گزرتا ہوا نکل گیا. تو جوانی کے اندر بھی انسان کو موت آئے اور بڑھاپے کے اندر موت آئے اس کی گارنٹی نہیں. نوجوانی کے اندر بھی جوانی کے اندر بھی انسان کو یہاں سے گزر کر جانا ہوتا ہے. تو ایسی زندگی جس اللہ پاک نے انسان کو دی ہے اور وہ ایسا قیمتی اثاثہ بھی ہے کہ اسی پر سارا آخرت کا دار و مدار ہے. فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد لمحے بھر کی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد فیصلہ آ گیا. اب انسان چیختا چلاتا رہ جائے, مہلت مانگتا رہ جائے, فریاد کرتا رہ جائے, اس وقت ملک الموت اللہ تعالیٰ کی سنتے ہیں بندے کی نہیں سنتے. اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, جو لمحہ جو سبب لکھا جا چکا اسی سبب کے تحت تمہیں یہاں سے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ بیٹھے تھے, سوال کیا موت کو کتنا دور دیکھتے ہو؟ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, صبح ہوتی ہے تو شام کا آسرا نہیں رہتا, شام ہوتی ہے تو صبح کا آسرا نہیں ہوتا, یقین نہیں ہوتا صبح کر لینے کے بعد کہ شام نصیب ہوگی یا نہیں, شام ہو جائے تو صبح کا یقین نہیں ہوتا کہ صبح ملے گی کہ نہیں. دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نماز شروع کرتا ہوں تو ختم کرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ ختم کر پاؤں گا یا موت کا فرشتہ پہلے آ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری تو پھر بھی بڑی لمبی امید ہے, میں تو نماز کے لیے دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو بائیں طرف سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے گا. تو وہ حقیقت ایسی اٹل کہ جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے, اور زندگی جب مکمل ہونے پر آتی ہے اس وقت انسان پھر لاکھ کوشش کرے کہ میں اپنے اندر سدھار پیدا کروں,
اب اس وقت میں نیکوکار بن جاؤں، اس وقت انسان کا پچھتانا کچھ کام نہیں آتا، لمحے بھر کی بھی بسا اوقات انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تو موقع دیا ہے اپنی مرضیات کو حاصل کرنے کا، اپنی خوشنودی کے حاصل کرنے کا۔ جو بھی بندہ اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی بسر کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ہمیں یہی سبق دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر جیو۔ اللہ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ سے ڈرتے رہے آخرت میں خوش و خرم رہیں گے، جو دنیا میں مجھ سے غافل رہے آخرت میں وہ ڈریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ فرمایا کہ میں اپنے بندے پر دو ہنسیاں اور دو رونے جمع نہیں کرتا، جو بندہ دنیا میں ہنستا رہتا ہے غافل رہتا ہے آخرت میں روئے گا، جو دنیا میں رویا کرتا تھا میرے گھر اور قوم سے آخرت میں ہنسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آخرت کی کامیابی کے سارے راز فاش کر دیے، حقائق بتا دیے کہ کن کن مرحلوں سے تمہیں گزرنا ہے، اور اپنے تقوی کو اختیار کرنے کا سبق دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگوں ڈرو اس رب سے، تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنا لو۔ کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ایک ہی ماں باپ سے، اور وہ رب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جائزہ لے کہ اس نے آئندہ آنے والی یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا توشہ اس نے آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، شروع میں بھی ڈراوا اور آخر میں بھی تقوی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن تقویٰ یہ ایک ایسی خوبی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے احکامات کو اپنائے گا، اس کی نافرمانیوں سے بچے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ڈرنا تو وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور بس توبہ 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 توبہ، یہ تو اللہ سے ڈرنا نہ ہوا، یہ تو ایک مذاق ہو گیا۔ ڈر تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے روح کانپ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی ہو گئی تو اندر سے یہی جانتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ جس طرح ایک انسان دنیا میں کسی مرحلے سے گزرتے وقت کوئی اس سے جرم سرزد ہو گیا، کوئی اس سے ایسا عمل سرزد ہو گیا جس کی سزا بڑی خطرناک ہے، تو انسان کانپ جاتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا۔ مومن مسلمان کی بھی شان یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، ایک لمحے اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، ہی جاتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا۔ بندہ بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عطا فرما کے دکھا دیا۔ تو انسانوں میں کہ انسانوں میں سے گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، لیکن اندر دل صاف ستھرا تھا، بے چینی ایسی نہیں ہوئی کہ پل بھر کا سکون نہیں ملتا۔ آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ اعراض فرماتے ہیں، اس طرف آ گئے، اعراض فرمائے، اس طرف آ گئے، تین چار دفعہ آپ اعراض کر رہے ہیں، ان سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ ایک پل کو چین نہیں آ رہا، طہرنی یا رسول اللہ، لیکن رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ پھر آپ نے تفتیش کی، تحقیق کی، پوچھا کہ دیکھو کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی، نشے کی حالت میں تو ایسی بات نہیں کر رہے۔ چھان بین اور پوری تفتیش کر لینے کے بعد سنسار کیا گیا۔ امراہ غامدیہ، قبیلہ غامدی سے تعلق رکھنے والی خاتون چلی آئی کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور پھر صاحب نے بتایا کہ حمل بھی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جب حمل ہو جائے پھر آ جانا۔ یہ وہ اندر کا ضمیر کی صفائی ستھرائی تھی، دل کی پاکیزگی تھی کہ تقاضۂ بشریت میں ایک گناہ کا صدور ہو گیا، اب وہ گناہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ عام طور پر مجرم اپنے آپ کو چھپاتا ہے، بچاتا ہے، روحوش ہو جاتا ہے، یہاں مہلت بھی ملی کہ جاؤ جب بچہ ہو پھر آ جانا، بھاگنے کا موقع بھی تھا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد پھر حاضر موجود، یا رسول اللہ پیدائش ہو چکی ہے, مجھ کو پاک کر دیجیے. آپ نے پھر فرمایا کہ جب اس کی پرورش کرو پاک میں آنا. اور پھر جب بچہ اس قابل ہوا کہ کھانے پینے لگا تو بچے کو گود میں اٹھایا, پھر یہ چلی آ رہی ہیں. صاحب فرماتے ہیں کہ وہ منظر عجیب تھا کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ تھا اور اس معصوم بچے کو پتہ بھی نہیں کہ میں کس مقدمے کے اندر اپنی ماں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں. آ کر پھر عرض کر رہی کہ یا رسول اللہ دیکھ لیجیے, بچہ سیاح ہو گیا, سمجھدار ہو گیا اور اپنے ہی ہاتھ سے روٹی کا لقمہ کھا رہا ہے. اب تم مجھ کو پاک کر دیجیے, مجھ پر سزا جاری کر دیجیے. آپ نے پھر فرمایا کون ہے جو اس بچے کی کفالت اپنے ذمہ لیتا ہے؟ صحابی نے اس بچے کی کفالت دی اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم نافذ کیا گیا. جب سنسار کیا جا رہا تھا, پتھر مارا, حضرت خالد بن ولید کے اوپر کچھ چیٹے آئے, آپ نے برا بھلا کہا کچھ تو فرمایا کہ خالد زبان کو قابو میں رکھنا, ایسے اونچے سچے کہ انہوں نے توبہ کیے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی. بندہ مومن اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو کچھ برداشت نہیں کر سکتا, ہل جاتا ہے, اندر سے کام جاتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, معافی مانگتا ہے رب عز و جلال کے سامنے, آنسو بہاتا ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا پروانہ نہ مل جائے اس کو منانے میں لگا رہتا ہے. یہ مومن مسلمان کی شان ہے کہ وہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ وہ شخص جس کا اندر صاف ہے, جس کا ایمان پکا ہے, جس کو اللہ پاک نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں ایمان کی, اس سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نحوست اور اس کی ظلمت اپنے وجود پر محسوس کرتا ہے اور اس گناہ کا بار اور بوجھ اتنا زیادہ محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ لگتا ہے ایسا جسے کسی پہاڑ کے نیچے کر دیا. جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملتا. فرمایا کہ منافق اور گناہگار, فاسق فاجر, وہ بڑے بڑے گناہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے وہ گناہ اس کے لیے ایسا معمولی سا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی, اس نے یہ اڑا دیا. تو انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو ایک صاحب ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی روحانی نعمت نہیں. اللہ پاک نے ہمیں ایماندار بنایا, ساری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سر پر سجود رہے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایمان کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی, ہمارے دل دماغ کے اندر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس کی توحید کے پائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے عاشق ہیں, آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے سچے بندے, حضور کے سچے غلام, اور اس کے باوجود بھی ہم نافرمانی کریں, خلاف ورزی کریں اور ایسا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہمیں گرانے والا ہو, اللہ کی نظروں سے ہمیں دور کرنے والا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں دوری دلانے والا ہو, تو صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا. جس طرح ایک انسان اچھی وزن خطر بنا لے, سر پر امامہ باندھ لیا, چہرے پر داڑھی کی سنت سجی ہوئی ہے, لباس پوشاک اس کو سنت کے مطابق ہے, ایسا انسان اس سے کہا جائے چلو یار سینما چلتے ہیں فلم دیکھیں گے, اس کی غیرت کبھی کبھار نہیں کرے گی کہ یار ٹھیک ہے تم کہہ تو رہے ہو لیکن یہ پگڑی اور داڑھی اور یہ لباس مجھے روکتا ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ اس لباس پوشاک کے ساتھ, اس سنت والی داڑھی کے ساتھ اور اس امامے کے ساتھ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا. کہ ایسی جگہ جاؤں جہاں اس چیز کے اوپر آنچ آئے, انسان لاج رکھتا ہے. یہ تو پھر بھی ظاہری وزن کرتا ہے. ایمان کی جو دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اتنی بڑی نعمت ہے, اگر انسان کو اس نعمت کا احساس ہو جائے تو اس نعمت کے ہوتے میں انسان کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا. کہ مجھے اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہوئی ہے, اس دولت کے ہوتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں, اس کو ناراض کروں, کوئی بھی ایسا کام کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع فرمایا تھا, تو ایمانی غیرت انسان کو روکتی ہے. شرط یہ کہ اس ایمان کی قدر و عظمت ہمارے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم دولت ہمیں دی ہوئی ہے, اس دولت کے ہوتے ہوئے ہم کوئی بے حیائی کا کام کریں, بے وفائی کا کام کریں, کوئی بغیرتی کا کام کریں, کوئی بھی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہم گر جائیں, ایسا کام کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان تر و تازہ ہو. جس درخت کو پانی ملتا رہتا ہے اس کی آبیاری ہوتی رہتی ہے, وہ ہرا بھرا ہوتا ہے, اس کا پھل بھی آتا ہے, پھول بھی آتے ہیں, اس کی خوشبوئیں بھی مہکتی ہیں. لیکن اگر اسی درخت کو پانی ملنا چھوڑ دیا جائے, پانی ملنا چھوٹ جائے, پانی دینا چھوڑ دیا جائے, تو وہی درخت کچھ وقت کے بعد بالکل ایسا سوکھ جاتا ہے, نہ اس میں پھل آتے ہیں, نہ پھول آتے ہیں, نہ اس کی خوشبوئیں مہکتی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اجڑ جاتا ہے. تو ایمان کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, اس ایمان کی آبیاری کی ضرورت ہے, اس ایمان کو تر و تازگی دینے کی ضرورت ہے. کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر کوئی بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں, تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کریں, اس کی نافرمانی سے بچیں. فرمایا کہ اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم زمین اور آسمان کے خزانے ان کو کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ کا منظر تو انسان دیکھے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تو جی کر دیکھے. ڈرنے والے بندوں کے معاملات اتنے پیارے ہو جاتے ہیں کہ جو ڈرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین اور آسمان کی برکتیں ہم اپنے ڈرنے والے بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں, آسمان سے بھی زمین سے بھی. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم, اوپر سے بھی ان کے اوپر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی, نیچے سے بھی ان کو نعمتوں کی فراوانیاں ملیں گی. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان نام ہے دو چیزوں کا, جسم اور روح کا. جسم کا تعلق زمین سے ہے, روح کا تعلق آسمان سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. بولے روح من امر ربی, آپ فرما دیجیے روح میرے رب کا ایک حکم ہے. آسمانوں سے روح آئی ہے اور زمین سے جسم بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم نے تمہارے جسم کو اسی مٹی سے بنایا, انتقال کے بعد اسی مٹی میں لوٹائیں گے, قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو اٹھائیں گے. فرمایا کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, جسم اور روح کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں, صاحب تقویٰ ہیں, ہم آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی ان کو نوازیں گے. فرمایا کہ آسمان سے روحانی غذا ملتی ہے اور زمین سے جسمانی غذا انسان کو ملتی ہے. شرط یہ کہ وہ اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقویٰ ہو. اللہ پاک آسمان سے روحانیت عطا فرماتے ہیں, انسان کی روحانیت میں ترقی ہونی چلی جاتی ہے, اور زمین سے اس کی تمام کی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. اس کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے, یہ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. جس کسی نے اس کی قدردانی کر لی, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں, اور جس کسی نے اس کی قدردانی کی اور اس کو آخرت کے لیے کام میں لے آیا, تو یہ مختصر زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرامت ثابت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا ڈر نصیب فرمائے, تقوی کی زندگی نصیب فرمائے, اپنی محبت نصیب فرمائے, سچا تعلق نصیب فرمائے, اور اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ سفر پر ان شاء اللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.